بسم الله الرحمن الرحيم. اکمال الشیعہ میں شیخ تعالیٰ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات پڑھے جا رہے ہیں. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس کے اندر جو تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس لیے مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنے، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنے، اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والے بنے. دل کا اصلی کام یہ ہے، اطاعت کی رغبت اس میں آ جائے اور اللہ کی نافرمانی سے نفرت دل میں آ جائے، بچنے والے بن جائیں. ان اللہ والوں نے بھی اسی کی محنت فرمائی. وہ یہ ارشادات کافی پرانے ہیں، لیکن اس وقت جو لوگ آپ کے پاس اس مقصود کو لے کر آتے تھے ان کے لیے خطاب تھا. یہ دل کا تصفیہ، نفس کا تزکیہ. اس لیے یہ ارشادات ان لوگوں کے لیے جو اس طلب کے لیے آپ کی خدمت میں آتے تھے اور آپ ان کے دل کی اصلاح کے طریقے ان کو بتاتے تھے اور ان چیزوں کی نشاندہی کرتے تھے جو اس پہ رکاوٹ ہیں. کیونکہ دل کے تصفیے سے، نفس کے تزکیے سے مقصود اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے والے اعمال کی استعداد کا حاصل کرنا، یعنی اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی جو ہے اس کا دار و مدار کیا ہے؟ شریعت مطالعہ. ان اعمال کو کرنا جن کے کرنے کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے، اور ان سے رکنا جس سے شریعت مطالعہ ہوتا ہے. اب اس میں رکاوٹ ہمارا نفس ہے، تو نفس کی قوت کو توڑنا، نفس کے مکروں کو سمجھنا اور اس سے بچنا. تو اللہ والے ہر زمانے میں اسی کی محنت فرماتے ہیں. تو حضرت کے لیے ارشادات تو ہوں گے. باب چل رہا تھا، اس کا آخری ملفوظ ہے جس میں امید اور خوف میں میانہ روی اختیار کرنے کا باب تھا. یہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ حضرت کے ارشادات تو مختلف مجالس میں متفرق تھے، جو اس زمانے میں ان کی عقیدت مندوں نے لکھ لیے، محفوظ کر لیے الحکم کے نام سے. اس کے بعد مولانا، یہ 799 سال ہوگا اس سے پہلے کے ارشادات ہیں. اس کے بعد مولانا علی متقی رحمۃ اللہ کی تبویب کر دی، باب باندھ دیے، ایک موضوع کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. تو ہمارے سمجھو کتاب اکمال الشیعہ میں یہ ان ارشادات کا ترجمہ مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا. پہلے وہ پڑھا جاتا ہے، پھر چونکہ اللہ والوں کا کلام جو ہے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ مختصر لیکن مدلل، اس لیے اس کی پھر تشریح فرمائی انہی کے خلیفہ مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ، جو فائدے کے نام سے جو بعد میں پڑھی جاتی ہے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دیں. تو یہ اس باب کا آخری ملفوظ ہے جس میں فرماتے ہیں، جس عمل میں تو نے لذت حضور نہیں پائی اس کے قبول ہونے سے مایوس نہ ہو. کیوں کہ بسا اوقات جس عمل کا تجھ کو ثمرہ دنیاوی لذت و حلاوت عطا نہیں ہوا، وہ بھی قبول ہوتا ہے. پھر عرض کر دوں کہ ارشادات کن کے لیے ہیں جو آپ کے پاس اس وقت اپنے دل کی اصلاح کے لیے آتے تھے، اس لیے تھوڑے سے اونچے درجے کے ہیں، لیکن غور کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ اس کی تاثیر ہمارے دلوں میں اتاریں گے اور اللہ سمجھائیں گے بھی. جب اس عمل کے اندر گزر رہا ہوتا ہے، اس پروسیس کے اندر کہ دل کی صفائی ہو جائے، اس میں بہت سے حالات آتے جاتے رہتے ہیں، تو اللہ والے ان حالات کے اندر بھی نشاندہی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارا نفس جو ہے ہمیں ان حالات کے اندر بھی پھنسا دیتا ہے، یا بعض اوقات اگر تربیت کسی ماہر کی نگرانی میں نہیں ہو رہی تو خود ہی اس کے اندر شک میں پڑ جاتا ہے، یعنی خود ہی فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے اس طریق کے اندر رہبر کی ضرورت ہے، پیر کی ضرورت ہے، مرشد کی ضرورت ہے. پیر میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ فارسی کا لفظ ہے بوڑھے کو کہتے ہیں، جس کے تجربات زیادہ ہیں، جس سے زندگی زیادہ گزاری، اس کے مشاہدات زیادہ ہیں. آج کی اصطلاح میں وہ سینئر زیادہ ہے، جس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے ہر پیشے کے اندر. کام سی بات ہے، جس ڈاکٹر پروفیسر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ پروفیسر کا تجربہ زیادہ ہے، اس نے زیادہ مریضوں کا علاج کیا ہوا ہے. مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ہمارے ڈاکٹر ساجد صاحب کا ایک شاگرد مجھے ملنے کے لیے آیا، کہنے لگے میں نے ہاؤس جاب کے لیے جنرل اسپتال اس لیے پسند کیا یا ویرائٹی زیادہ ہے کہ پیشنٹ زیادہ آتے ہیں. جو سیکھنا چاہ رہا ہے، جو وقت گزارنا چاہتے ہو، کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں کم مریض آئیں تاکہ وقت گزاری ہو جائے. لیکن یہ وہ جو چاہتا ہے کہ فن کو سیکھوں، تو اس فن کو سیکھنے کے لیے مواقع آنا کہ جنرل اسپتال میں مشکلات ہیں اتارے تھے کہ، لیکن چونکہ وہ مریض زیادہ آتے ہیں تو زیادہ تجربہ ہوگا. اسی لیے جس نے فن کو سیکھا ہوا ہے اس کا تجربہ زیادہ ہے، اس سے فائدہ اٹھانا اتنی سی بات ہے. یہ پیر کی مت نہیں ہے کہ استاد جس نے نفس کے ساتھ ایک زمانے تک کشتی کی مقابلہ کیا، اس کو مغلوب کیا، اس کو مغلوب کیا، شیطان کے دعو اس نے سیکھے اپنے مرشد کی نگرانی کے اندر، اپنے پیر کی نگرانی کے اندر، تم اس سے فائدہ اٹھانا. اپنے طور پر فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اب ذرا غور کریں، اس کا سنبھالیں کہ جس عمل میں تو نے لذت حضور نہیں پائی اس کے قبول ہونے سے مایوس نہ ہو. کیوں کہ بسا اوقات جس عمل کا تجھ کو ثمرہ دنیاوی لذت و حلاوت آتا نہیں تو بھی قبول ہوتا ہے. اس کے فائدے فرماتے ہیں مولانا فضل القبیر رحمت اللہ علیہ کہ حضور کامل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی عبادت میں بندے کی حالت یہ ہو کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے. حضور کامل، اب لفظ حضور جو ہے نا، اصطلاحات جو ہے نا ہر علاقے کے اندر عجیب ہوتی ہے. ہم نے بچپن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہی سنا ہمارے ان علاقوں میں، ہم تو حضور سے فوراً جان پہ جائے گا ہمارا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مدینہ منورہ کے اندر سعودیہ کے قیام کے اندر جو ہے بنگلہ دیش کے کچھ لوگ آئے تھے مولانا سعید خان صاحب کی خدمت میں، وہ کہ ہمارے حضور نے یہ کہا، ان کے حضور ساتھ بیٹھے ہوئے، ہمارے حضور نے یہ کہا. تو جیسے ہمارے یہاں حضرت کا لفظ ایک استعمال کرتے ہیں، تو اس کو وہاں ان کے یہاں ہر بزرگ کو کیا کہتے ہیں، تو ہمیں بڑا غصہ آیا کیونکہ ہم نے بچپن سے حضور سنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو باخان بیٹھے کہتے ہیں ہمارے حضور نے یہ کہا، ہمارے حضور نے یہ کہا. تو اصطلاحات بعض اوقات ہوتی، تو یہاں یہ حضور کا لفظ وہ نہیں ہے، حضور کامل کی فرما دیا کہ کامل حضوری، یہ حضور سے حضوری مراد ہے، حضور سے مراد یہ کہ یہ احساس کہ حق تعالیٰ کی عبادت میں بندے کی حالت یہ ہو گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا ہے یعنی کہ دیکھ رہا ہے. یہ ایک روکی چیز ہے،
یہ لوکی چیز ہے. پہلے بھی عرض کیا کہ ایک دفعہ ریاض کے اندر حضرت کے داماد ان کے یہاں گئے ہوئے تھے, انہوں نے علماء کو جمع کر لیا, تو ان میں سے ایک عالم نے یہ کہا حضرت آج حضور سمجھا, آج حضور پڑھا وہ کہ حدیث احسان جس میں حضوری کا ذکر آیا نا کہ جس کو یہ فرما رہے ہیں اس کا ٹکڑا یہ ہے کہ پڑھی بھی ہے پڑھائی بھی ہے خوب پڑھائی بھی ہے, آج حضور سمجھا. تو ان کو پتا چلا کہ حضرت سے تعلق ہے اور حضرت کے نماز میں ایک محبت میں ایک اس میں, کہ یہ چونکہ سارا تصور اسی کے لیے کہ حضوری کی کیفیت بن جائے, یہ سارا تزکیہ اس لیے ہے, دل کی صفائی اسی لیے ہے کہ دل کے اندر سے نفس کی علائشوں کو جب مغلوب کریں گے شفافت آئے گی, لطافت آئے گی, پاکیزگی آئے گی, نفسانیت جھڑے گی مغلوب ہوگی, تو دل میں ایسی بیداری آئے گی, پھر ایسی یقین کی کیفیت بنے گی کہ دیکھے بغیر جیسے اللہ کو دیکھ ہی لیا. انتاب اللہ کا انا کا طرح, کا انا کا طرح, گویا کہ انہیں کا دیکھ لیا, یعنی یقین اس درجے تک. اب یہ ذوق کی چیز ہے, اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. پر شیخ نثار فتحی رحمۃ اللہ کے صاحب ہو گیا یہاں جی بھی لائے تھے پانی پتی رحمۃ اللہ کے خلیفہ, ایک دفعہ ان کے یہاں کہنے لگے بھائی ایک عجیب سی بات ہے سنو میں آپ ہی سے کرنے لگا ہوں, کئی سال سے تعلق تھا محبت کا, مجھے ایک دن ذکر ایک دم بالکل یوں پتا لگا کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں لیکن بیان نہیں کر سکتا, جیسے وہ مسکرا رہے ہیں لیکن کوئی مجھے اس کی وہ ایک پورا ایسی لگ رہا ہے, اس ذکر کے اندر مجھے عجیب مزہ آیا اور یوں ہی لگا کہ میں آپ مجھے دیکھ کر لیکن وہ بیان نہیں کر سکتا. اب اس کو بیان کون کرے, یعنی ایک کیفیت ان کو یہ نصیب ہوئی, ایک یقین کی کیفیت محسوس ہوئی, لیکن چونکہ اللہ پاک کی بات جو ہے وہ ہمارے اس ادراک کے اندر حواس کے اندر پتہ چل ہی نہیں سکتا, کیونکہ لہ تک مسلی شاہی اللہ نے اللہ پڑھا دیا, اللہ نے اللہ کی مثال کوئی ہے ہی نہیں, اس لیے ان آنکھوں سے اس سے یہاں نہیں وہاں تو ہوگا دیدار, یہاں دیدار جہاں, اس لیے یہاں کا انا کا تو تصوف کا سارا نچوڑ یہی ہے کہ یہ دل کے اندر یقین اس درجے میں یقین کہ دیکھے بغیر یقین اللہ, یا پھر میں کہ وہ نہیں یہ یقین بن جائے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے, اب یہ بھی کہنے کی بات ہے, تو وہ ذوق اندر ایسا بیدار ہو جائے, وہ یقین کی کیفیت ایسی جم جائے ایسی بن جائے, اس میں حضور کامل یہ ہے, یعنی حضوری کی کیفیت کہ جیسے یعنی اللہ حاضر ہے اور ایسا حاضر ہے کہ اس کی حضوری کا میرے اندر پورا یقین ہے. تو حضور کامل یہ ہے کہ تعالیٰ کی عبادت میں بندے کی حالت یہ ہو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے, یعنی اس کے تمام حواس اور اعضاء از سر تا پا متوجہ الی اللہ, یہ یہی تھے اپنے ذوق کی بات آ گئی, سارے اعضاء حواس سر سے لے کر پاؤں تک متوجہ الی اللہ ہوں, شیطانی اور نفسانی اغراض و اوہام و سبس کا نام بھی نہ, آسان بات ہے, آسان بات ہمیں تو, لیکن یہ ایسے نہیں کہہ رہے جن کو اللہ اس کا کوئی مزہ چکھا دیتے ہیں, یہ حضور کامل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی عبادت میں بندے کی حالت یہ ہو کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے, یعنی اس کے تمام حواس اور اعضاء از سر تا پا متوجہ الی اللہ ہوں, ادھر توجہ ہو, اور شیطانی نفسانی اغراض و اوہام و وساوس کا نام ہوں,
اور اس حضور کی لذت سر سے پا تک اس پر طاری ہوگی.
لذت بھی ذوق کی چیز ہے,
ذوق کی چیز کے لیے الفاظ نہیں, مزے کے لیے الفاظ نہیں. مزے کی کئی قسمیں ہیں, دیکھنے کا مزہ اور, سونگھنے کا مزہ اور, سننے کا مزہ اور, چھونے کا مزہ اور. کسی کا مقصد عرض کرتا ہوں, یہ بڑی مزیدار خوشبو, اس کو چکھنا شروع کر دیں کڑوی ہے. کیا کہے گا, کہا جائے گا کہ اس کا مزہ تو کس سے ہے؟ اسی طریقے سے جس لذت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے, اس لذت کا تعلق دل کے اندر کے اس حادثہ کے ساتھ, وہ جو اس کے اندر اللہ کرتے ہیں, وہ جس کا جب بیدار ہوگا, جب وہ شفافت آئے گی, لطافت آئے گی, نفسانی اثرات نکلے گی, نفسانیت نکلے گی, شیطانیت نکلے گی, اب تو شیطانی مدوں کے پیچھے پڑے, جس کا تذکرہ مفتی صاحب نے جن میں سے پہلے بھی کرنا. آج ہمارے دل و دماغ کو عمومی طور پر جکڑا ہوا کتنے نفسانی لگا, مادی لگا ہے, اس لیے ہماری سوچ اس سے آگے نکلتی ہے, اس لیے ہماری پرائیورٹیز جہاں ترجیحات جہاں کیا انہیں کا سوچ. جس طرح تفصیل بتائی نا کہ بچہ ہوتے ہی پہلے بھی داخلہ کراتا اسکول کے اندر, اسی لیے سوچ کر لو کیونکہ دل و دماغ پر اس پر غلبہ ہے. دینی گھرانوں کے اندر بھی ایک دفعہ ایک مفتی صاحب یہاں آئے بچوں کے ساتھ اپنے, ان کے بچوں کے لباس جو ہے نا وہ ایسے تھے کہ چھوٹے بچے. میں نے کہا آپ سمجھ رہے مکلف ہوتے ہیں؟ ہاں, کبھی چھوٹے بچے ہیں یہ شریعت کے مکلف نہیں تھے, جو مرضی پہنا دو. میں نے کہا یہ تو مکلف نہیں ہے, لیکن آپ تو مکلف ہیں نا, آپ کی رغبت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ ان بچوں کے اس روپ پہ جو دیکھ رہے ہیں, والدین کی رغبت یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں نا, وہی جو انہوں نے بتایا نا ابھی لمس کی بات کی اور ساری باتیں جو انہوں نے کی نا, یہ سوچنے کی بات ہے, غور کی بات ہے. ہمارے بچوں کے لباسوں کو دیکھ لو, بچپن سے دیکھ لو ہماری ترجیحات کدھر ہیں. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سادہ طرز زندگی جو ہے وہ ہمیں مرغوب نہیں ہے, اور دشمنوں کی جو دشمن ہے, جو ہمارے دین کے دشمن ہے, ہمارے آخرت کے دشمن ہے, ہمارے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں دینی اہمیت سارا نکالنا چاہتے ہیں ہماری رغبات, اس لیے انہیں کے لباس انہیں کی چیز بچپن سے. ایک صاحب کے ہاں جانا ہوا تو ان کے بچے نے جو بپ لگایا ہوا ہے نا اس پر جناب ڈالی تصویر, وہ ماشاء اللہ جو ان کی اپنی زندگی دیکھی ہمارے سامنے, میں نے کہا یہ کیا کہ مجھے مل رہی نہیں تصویر کے بغیر, عجیب بات. کتنا بیٹا آ گیا ہے, کہنے لگا وہ گھر والی نے دیا تھا میں بھول گیا بدلنا, وہ دوسرا بدل دیا اس نے بغیر تصویر کے. یہ کہتے ملتے ہی نہیں ملتے, مشکل سے ملتے اللہ کا شکر ہے, ہم تو تلاش کر کے لاتے ہیں. وہ تو اپنے اندر میں جب کراہیت ہوگی, گھن آئے گی ایسی چیزوں سے کہ مشابت کہاں جا رہی, کہاں لے جا رہے ہیں, تو پھر فکر ہوگی. جب اندر میں رغبت ہوگی, ہم نے ترجیح اسی کو دے رہے ہیں, بات کہاں سے کہاں پھر آ کے نکل جائے گی ہمارا حال. تو اس لیے یعنی یہ لذات دنیاوی مادی اتنی غالب ہو گئی ہے, مزہ ہے, دیکھنا چاہتے ہیں. تو یاد آ گیا ایک صاحب تھے ماشاء اللہ, ویسے تو دینی اہمیت اور جذبہ بہت تھا, عقیدے کے لحاظ سے بھی ہر وقت دوسروں سے لڑتے رہتے تھے بحث. آرامکو کے اندر مرسیڈیز گاڑیوں زمانے میں تھی, جب ہم دیکھ بسیں ملازمین کے لیے, اس کی دو قسمیں تھیں، طبقات کی تقسیم تو ہر جگہ ہی ہے نا، ایک سینئر ایگزیکٹوز کے لیے، ایک عام کے لیے. جو عام کے لیے مرسڈیز گاڑی ہے وہ بھی بہترین ہے، آرام دہ ہے، ہر چیز ہے. اور جو ہے سینئر اسٹاف کے لیے، جو سینئر اسٹاف میں زیادہ امریکن ہے، اس میں خیر اور بھی عرب بھی تھے، کچھ پاکستانی ہمارے وہ بھی تو، لیکن زیادہ اس کے اندر کارپٹ بھی بچھا ہوا ہے ذرا اور زیادہ. تو یہ صاحب جو ہے دینی اہمیت جن کے بتانا کہ ویسے تو بہت، ان لوگوں کے لکھے دیکھو، ہمارے ملک میں، مسلمانوں کے ملک میں یہ دیکھو کہ ان کی گاڑی دیکھو، ہماری گاڑی دیکھو، یعنی اس میں اپنے ملک کے اعتبار سے کئی گنا اچھی نعمت ملی ہوئی. لیکن موازنہ کن سے کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ. میں نے کہا ان کا انجام بھی کچھ سوچ لو. یہ دھیان نہیں جاتا. اس وقت جس عیش کے نقشوں میں ان کو دیکھ کر ہم حلقان ہوئے جا رہے ہیں کہ وہ اللہ کی بغاوت کے اندر آخری درج تک جہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور جو مزے اڑا رہے ہیں ان کو دیکھ کر ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں کوئی مزے آخری کر لیں، انہیں کے نقش قدم پر چل کر اپنی دینی اہمیت کو قربان کر کے، تو پھر میں ان کا انجام دیکھ لوں. اگر یہ چاہتے ہو تو وہ بھی دیکھ لو، لیکن دھیان نہیں جاتا. تو ہمارے دیندار طبقے کے اندر بھی ہماری ترجیحات اپنے بچوں کے اعتبار سے، ان کی تعلیم کے اعتبار سے، جو کچھ اس پر درد سے بات کی، بڑے غور کی بات ہے یہ. تو ہمیں تو انہی مرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جو ہمارے دل کے اندر کے احساس کو مار کر اس نفسانی لذتوں کے اندر اتنے گم ہو گئے ہیں کہ ان اصل لذتوں کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی، اس لیے باتیں عجیب لگ رہی ہیں. اب پھر غور کریں، حضور کامل یہ ہے، یعنی کامل حضوری کی کیفیت کہ حق تعالیٰ کی عبادت میں بندے کی حالت یہ ہو گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کے تمام حواس اور اعضاء اثر تپا متوجہ اللہ ہوں، شیطانی اور نفسانی اغراض و اوہام و زفا مساوس کا نام. اور اس حضور کی لذت سر سے پا تک اس پر طاری ہو. اگر حق تعالیٰ کے فضل سے، آگے پھر فرما رہے ہیں، اگر حق تعالیٰ کے فضل سے ایسی حضوری عبادت میں کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی دربار عالی میں مقبول ہے. یہ بھی عام سی بات آ گئی اس وقت اللہ اس نعمت پر دل کے اندر تشکر کے جذبات کے، اللہ تیرا شکر ہے آج کی نماز پڑھا دی کہ یہ کیفیت بن گئی. تو جب اللہ نے یہاں نقد یا مزہ دے دیا تو اس پر امید غالب ہے، ظن غالب ہے کہ یہ ان اللہ بھی مقبول ہے. یہ تو عام سی بات ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے جو تصوف میں اس مقصود کو لے کر چلتے ہیں اور اس مقصود کو سامنے رکھ کر ذکر میں، شغل میں، مراقبات میں جو دل کو تجویز کرتا ہے، ان کا مربی تربیت کرنے والا، اس میں لگتے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی درجے میں یہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں. اس کی پھر درجات ہے، تفاوت ہے، فرق ہے، اس کا کام ہی یہ ہے فرما رہے ہیں. پھر اس درجے تک. اب اس کے بعد جس چیز سے میں نکالنا چاہ رہے ہیں اب یہ اس میں، وہ یہ ہے کہ یہ بات تو ہوگی نا کہ اس میں تو اندر میں گمان غالب، امید غالب لگ گئی کہ اللہ نے اس عمل کو قبول فرما لیا ہے، اسی لیے اس میں حضوری کی کیفیت مل گئی ہے اور ایسا مزہ آ گیا ہے. لیکن اگلی بات بہت ہے، اور اگر کسی عمل میں ایسی لذت حضور کی نہ پاوے تو اس کے قبول ہونے سے نا امید نہ ہونا چاہیے، یہاں یہ سنبھال رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز غیر اختیاری ہے، یہ جو بھی پہلے ذکر کی نا، یہ بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس میں اللہ کا فضل، حق تعالیٰ کا فضل ہو، ایسی حضوری عبادت میں نصیب ہو جائے، تو کبھی کبھی اللہ پاک مزہ نہیں بھی دیتے، تو یہاں آ کے پھر خدشہ، وہی خطرہ جو لگ جاتا ہے عام طور پر، پھر مزہ نہیں ہے کسی کو، تو بس ایسے مسلمات پڑھیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، پھر سمجھتا ہے کہ یہ مقبول نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ نا امید نہ ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ حضوری کی لذت عمل کے مقبول ہونے کی محض علامت کا شرط نہیں ہے، یہاں وضاحت کر رہے ہیں، یہ باب پہلے عرض کیا نا چل رہا ہے نا، امید و خوف کے درمیان میانہ روی کا، تو یہاں ہمیں پھر نفس مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، شیطان مایوس کرتا ہے، تو یہاں سنبھال رہے ہیں کہ حضوری کی لذت جو ہے عمل کے مقبول ہونے کی محض علامت ہے، شرط، تو اگر کسی شے کی علامت موجود نہ ہو تو عقلاً یہ ضروری نہیں کوئی شے بھی موجود نہ ہو، اس لیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کو کسی عمل کا ثمرہ دنیا میں عطا نہیں ہوتا، اور دنیاوی ثمرہ کیا ہے؟ اس کی لذت حضور نہیں ہوتا، اور وہ عمل اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اور دار آخرت میں اس کا بدلہ ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، تو اس سے کیا سبق ملا کہ یہ بڑی باریک سی بات ہے کہ اس میں بھی جو مزہ آیا اس مزے کو مقصود سمجھ لیا، اب عمل کر رہا ہے اسی طرح پھر وہ مزہ ملے، بات عجیب سی ہے، مزے سمایا کرتے تھے کہ لذت کا طالب نہ ہو، سرور کا طالب نہ ہو، نہیں لذت اور سرور کا بندہ نہ بنے، اللہ کا بندہ بنے، یعنی ہم تو اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر عمل کریں گے، اب اللہ اس پر ہمیں دنیا کے اندر اس کا ادراک یا احساس عطا فرمائے یا نہ فرمائے، اب دیکھیے اسے نماز ہے، اب ماشاء اللہ کہ جب طبقہ جو بیٹھا ہوا ہے دین سے تعلق ہے، خصوصی محبت اس کے ساتھ ہے، تو مجھے امید غالب ہے کہ آپ سب حضرات کے سامنے نماز کی شرائط بھی ہوں گی، بتائیے نا شرائط نماز، ارکان بھی معلوم ہوں گے، شرائط کا بھی پتہ ہوگا، نماز کے واجبات کا بھی پتہ ہوگا، نماز کی سنتوں کا بھی پتہ ہوگا، جو ہمارا چل بھی رہا ہے ایک منٹ کے مدرسہ کو، تو عمومی طور پر کان آشنا ہو گئے، پڑھ لیتے ہیں بچپن سے لیکن پتہ نہیں ہے، ہر عمل میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہے، کچھ مستحب ہیں، پھر آگے ہے کچھ مکروہات ہیں، تحریمی ہیں، تنزیہی ہیں، تحریمی ہیں، ہے کچھ حرام ہیں، مفسدات ہیں نماز کے، تو پوری چیزیں ہیں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن کے سامنے وہ سارے فرائض ہیں، شرائط سامنے ہیں، ارکان سامنے ہیں، واجبات بھی سامنے ہیں، سنت بھی سامنے ہیں، اس پہ کہیں بھی کوئی ذکر ہے اس مزے کا؟ کیوں؟ پھر مکروہات بھی سامنے ہیں، تنزیہی بھی، تحریمی بھی، پھر مفسدات بھی سامنے ہیں، نماز ٹوٹتی ہے، کہیں اس میں تذکر ہے کہ اگر مزہ نہیں ہے تو نماز ٹوٹ گئی؟ کہیں ذکر ہے اس کا؟ یہ ایک اضافی چیز ہے. اگر نماز ہو اس کی ساری ان شرائط کی اور ساری چیزوں کی رعایت کرتے ادا کر لی, شرائط کا خیال رکھا, ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کیا, واجبات کی پابندی کی, سنتوں کا اہتمام کیا, مستحبات کی بھی رعایت کی, مکروہات سے بچ گئے, تنزیہ سے, تحریمی سے, مسداد سے بھی بچنے کی پوری کوشش کی کہ نماز فاسد نہ ہو, یعنی شریعت مطہرہ نے جتنی یہ چیزیں بتائیں اس کے نماز پڑھ لی, اب اس میں حضور کی کیفیت ہوئی یا نہ ہوئی, غالب امید رکھیں کہ نماز ہماری کیا ہو گئی,
قبول ہو گئی.
یہ تو خصوصی طور پر بعضوں کو اللہ نصیب فرما دے. بعض اوقات جز نماز جو ہے وہ اس کے اندر مزہ کرتا ہے, ایک سجدے کے اندر ایسی حضوری کی کیفیت باقی نہیں ہوتی, رکوع میں آ گیا, جیسے اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ان کا کہ کبھی وہ کہتے تھے آج رات قیام کی رات ہے, وہ قیام میں مزہ آ رہا ہے, لمبا قیام, آج رکوع کی رات ہے رکوع میں مزہ آ رہا ہے, آج سجدے کی رات ہے سجدے لمبے لمبے. تو یہ غیر اختیاری چیز ہے, یہ اللہ پاک کا جب یہ لکھا جب فضل خاص ہوتا ہے کسی پر, تو اس لیے یہ علامت تو فرما رہے ہیں قبولیت کی لیکن شرط نہیں ہے. ڈاکٹر علی عارفی رحمتہ اللہ علیہ اللہ والے سنبھالتے ہیں, کیونکہ جب پاکیزگی آتی شفافت آتی, دیکھیں کپڑا جو صاف, آج ہم نے کپڑے صاف پہنے سب نے, اکثر کوشش ہوتی ہے صاف کپڑے میں اگر چھوٹا سا بھی داغ لگ جائے نا, ہلکا سا بھی, وہ کھٹکتا ہے کیونکہ توجہ کو کھینچتا ہے. تو اسی طریقے سے جب آدمی اس ذکر میں لگتا ہے اپنے دل کی صفائی کے لیے صفافت شفافت آتی ہے, لطافت آتی ہے, حساسی بھی ادا ہوتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیز کھٹکتی ہے تو اس کے اندر پھر بعض اوقات جہنم کو شیطان کا غلبہ اور نفس کا غلبہ جو ہوتا ہے وہ کہتے نہیں ہوتے. آج اس لیے یہاں اگر تو اپنے طور پر چل رہا ہے تو پھر مایوس ہو کے بعد کا چھوڑ بیٹھتا ہے, کہتے تو یہاں اس لیے یہاں راہبر کی ضرورت ہے, یہاں استاد کی ضرورت ہے, وہ سنبھالتا ہے. تو اسی لیے تصوف کی ابتدا سے لے کر اب تک جتنے اکابر ہمارے گزرے ہیں, ماہرین گزرے ہیں, ان سب کے نزدیک یہ غیر اختیاری کیفیات مقصود محمود ہیں. شوق بڑھتا ہے نا, وہ بھی محمود تب ہے کہ شوق بڑھنے کے بعد عمل اور زیادہ ہو جائے, اور عمل میں ترقی نہیں محمود بھی نہیں, مقصود پھر بھی نہیں, مقصود عمل ہے. تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کا اپنا انداز, ہر زمانے میں اپنا انداز ہے, فرماتے بھی نماز جب پڑھ رہے ہو تو رخ کدھر ہے, قبلہ کی طرف, تو پورا جسم آپ کا قبلہ کی طرف, اور جیسا شریعت نے بتایا ویسے اعضاء جو آپ لوگ استعمال کر رہے ہو, ہاتھ کہاں باندھے ہیں جیسا شریعت نے بتایا ہے, رکوع سجدہ, اگر یہ سارے اعضاء اس کے مطابق استعمال ہو گئے اور رخ بھی قبلہ کی طرف ہے تو اللہ سے پوری امید رکھو قبول ہوگی. ہاں دھیان نہیں جمع, کہیں دھیان نہ جمنے سے نماز کے فاسد ہونے کا تذکرہ, ہاں یہ ہے اللہ سے مانگے, اس کی کوشش کرے کہ ہمارے دل کے اندر وہ استعداد آئے. تو یہ اللہ یہ بھی چکھاتے ہیں کبھی کبھی, یہ بھی چکھاتے ہیں اور کبھی نہیں بھی چکھاتے, اخلاص لانے کے لیے کہ حکم کا بندہ بنے, لذت کا بندہ نہ بنے, مزے کا بندہ نہ بنے, حکم کا بندہ بنے. ہم نے نماز پڑھنی ہے, ہم نے عبادت کرنی ہے, ہم نے شریعت پر چلنا ہے, کس لیے, کیوں, اس کے حکم کی تعمیل کے لیے. تو اللہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح فرما دے, اس لیے اپنے یعنی مربی شیخ کے ساتھ مربوط ہو کر جب چلتے رہیں گے ہیں، اور چلنے سے مراد مربوط رابطہ یہی ہے کہ جب دل کے اندر کھٹکا آئے تو اس کے، جب یہ کھٹکا آئے، یہ خدشہ آئے ہیں، ورنہ ہمیں شیطان کیا کرے گا؟ جیسے نکلو، اب دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر، کہ جس عمل میں تو نے لذت حضور نہیں پائی اس کے قبول ہونے سے مایوس نہ ہو، کیوں کہ بسا اوقات جس عمل کا ثمرہ تجھ کو دنیاوی لذت حلاوت عطا نہیں ہوا وہ بھی قبول ہوتا ہے. اس کے بعد سما کہ حضور کامل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی عبادت میں بندے کی حالت یہ ہو گیا خدا کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کے تمام حواس اور اعضاء اثر تاپا متوجہ ہوں شیطانی اور نفسانی اغراض و اوہام کا وساوس کا نام نہ ہو، اس حضور کی لذت سر سے پا تک اس پر تاری ہو. اگر حق تعالیٰ کے فضل سے، فضل سے ایسی حضوری عبادت میں کسی کو نصیب ہو تو اس بات کی علامت ہے اس کا یہ عمل اللہ تعالی کی دربار عالی میں مقبول ہے. اگر کسی عمل میں ایسی لذت حضور کی نہ پاوے اس کے قبول ہونے سے نا امید نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضوری کی لذت عمل کے مقبول ہونے کی محض علامت ہے، شرط نہیں ہے. تو اگر کسی شے کی علامت موجود نہ ہو تو عقلی ضروری نہیں ہے کوئی شے بھی موجود نہ ہو، اس لیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کو کسی عمل کا ثمرہ دنیا میں عطا نہیں ہوتا، یعنی اس میں لذت و حضور نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اور اس اور دار آخرت میں اس کا بدلہ ملتا ہے. جن کو دنیا میں مزے مل گئے نا، اور جن کو نہیں ملے آخرت میں ملنے والوں کو رشک آئے گا ان کو، اور تمنا ہوگی کاش ہمیں نہ ہوتا. سمجھے کوئی کشف ہوتا ہے نا وہ تو وہاں تمنا کرے کاش نہ ہوا ہوتا. صحیح کشف کی بات کر رہا ہوں، خیالی کشف کی، کشف کی خیر بات چلتی رہتی ہمارے یہاں. یعنی ایک نے مشاہدہ کر کے اس پر یقین کیا دیکھ کر، ایک نے غیب پر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کر کے عمل کیا، فرق ہے. جس نے بغیر دیکھے اپنی عقل کو ہر چیز کو ہے ایک طرف کر کے بات پر امر پر حکم پر عمل کیا، اس کو جو اجر ملے گا اس سے اتنا ملے گا کہ اس کو پھر حسرت ہوگی جو آج کشف کا تمہیں متمنی ہے کہ نہ ہوتا تو اچھا تھا میرا دیا. تو تصوف تو بالکل بے غبار صاف شفاف چیز ہے، یعنی اپنے دل کی ایسی اصلاح کہ دل کے اندر سے نفس کی جتنی بھی منفی اعراض ہیں یہ نکل جائیں، منفی جذبات سارے منہدم ہو جائیں اور دل خالص اللہ کی محبت سے معمور ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہمیں اس کی ہر اطراف پر ڈالے، ہر نافرمانی پہ روک دے. اسی کے لیے ہمارے ذکر کی مسئلہ، اسی کے لیے ہمارا یہ ملنا جلنا، یہ تعلق اسی لیے ہے. اللہ ہمیں اسی پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے، مقصود یہی ہے اس ذکر سے مذکور جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے جو ہمیں ہر وقت اس کی اطاعت پر ڈالے، اس کی نافرمانی سے روک دے. تو ذکر قلبی ذکر خفی جو ہے اس کا مستقل حکم بھی ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے یعنی دل کے اندر سے عاجزی کے ساتھ کارے بغیر، یعنی چپ کے صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو کثرت سے، یعنی یہ جو ہمارے اندر ایک روگ لگا ہوا ہے اس نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے، شیطان کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے، یہ جو مادی فضائیں ہم پر غالب ہیں اس کے مقابلے کے لیے ہمیں جو قوت چاہیے، تھوڑے ذکر سے بات نہیں بنے گی، اس لیے کثرت سے کرنا پڑتا ہے۔ تو قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا، کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد وسالو۔ اللہ فرما رہے فذکرونی اذکرکم، اس کا مفہوم ہے جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام سے، تو فرمایا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، کہ اسم سے یاد کرو رب کو۔ اسم کیا ہے؟ اللہ۔ فتبارک اسم ربک، یہ بڑا متبرک نام ہے، لیکن تبتل کے ساتھ فرمایا، یہاں تو ہم تعلیم کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو اپنے اندر جو ہم اصلاح چاہتے ہیں، دل کے اندر وہ احساس چاہتے ہیں، وہ روحانیت چاہتے ہیں، وہ قوت چاہتے ہیں نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے، اس کے لیے تنہائی میں کچھ وقت نکال کر اس کی مشق کرنی ہوگی۔ اللہ کرے اس ضرورت بھی ہمارے دل میں اس کا احساس بھی ہو جائے، تو یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ تو کچھ وقت مقرر کر کے تصور سے دل کے اندر لفظ لکھیں اللہ، خوش نما رنگ جس کو جو اچھا لگے۔ تو تصور کی آنکھ سے دل پر دیکھنا لفظ اللہ، اور تصور کی زبان سے دل میں تکرار اللہ 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 اللہ، یہ تکرار اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ رگ ریشے میں ایسا سما جائے کہ تنہائی کے اندر بھی حرام کا مقصد ہو۔ اب اس کی مشق کر لیتے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے، دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی اور قوت اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو تصور کی آنکھ سے دیکھیں دل پر لفظ اللہ، اور تصور کی زبان سے تکرار کریں اللہ۔ تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیتے
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا رحم المساكين، يا ذا القوة المتين، نحن فقراء ومساكين، أنت الراحم يا غياث المستغيثين غثنا، يا غياث المستغيثين غثنا، يا غياث المستغيثين غثنا. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك أمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك خاصمت. فاغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا اور یا رب العالمین. ہمارے حال پہ رحم فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تیرے عاجز گناہگار بندے ہیں، پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی آپ سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے کے سارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کے اثرات بھی ہمارے دلوں سے زائل فرما. یا اللہ جن گناہوں کو گناہ سمجھ کر کیا وہ بھی معاف فرما دے، ایسے گناہ جنہیں گناہ نہ سمجھ کر کیا ہو وہ بھی معاف فرما دے، ہدایت کی ہواؤں کو جلا دے، فسق اور فجور بہتیائی برائی کے دروازوں کو بند فرما دے. یا اللہ توبہ کے دروازوں کو کشادہ فرما، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں بھی آخری سانس تک توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسلامی سال کا آخری مہینے کے آخری دن ختم کے اوپر ہیں، اے اللہ اس سال کے ختم ہونے کو ہماری ذلت اور رسوائی کی راتوں کے ختم ہونے کا کا بھی ذریعہ بنا دے. اللہ بہترین طریقے سے امت کو یہ آخری دن گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ نئے سال کی آمد ہے, اے اللہ اس نئے سال کو ہماری عزتوں کے سویرے کا سبب بنا دے. امت کے ایک ہونے کا ذریعہ بنا دے, نیک ہونے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ جنت کے شوق کا ذریعہ بنا دے, جہنم کے خوف کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ بیت المقدس کی آزادی کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, پورے عالم میں پوری امت کی حفاظت فرما, مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری سرحدوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے آپ ناراض ہیں, اے اللہ ہم ان گناہوں کی آپ سے معافی مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما, ہمارے دلوں کے اندر اس طاقت کو, اس قوت کو, اس ہمت کو عطا فرما دے جس سے تیری شریعت محبوب ربعی ہو جاتی ہے اور جس سے گناہوں سے گن اور کراہیت آتی ہے. یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے بیٹھنے کو, بولنے کو, سننے کو قبول فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کے پلٹنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہم اس سے ساری ان خیروں کا سوال کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے. اے اللہ ہمیں اس تمام خیر نصیب فرما اور جن شر شروع فتنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, ہمیں پوری امت کو ان شر شروع فتنوں سے پناہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, والدین کے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے استادوں کی مغفرت فرما. اے اللہ جن سے دین سیکھا اور جو چلے گئے ان کی قبروں کو بھی نور سے محبت فرما, اور جو حیات میں صحت حاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما, ان کا آفیت کے ساتھ ہمارے سروں کے اوپر اے اللہ سایہ پیر سکیان فرما. اے اللہ تیری قدرت سے نہ قدری سے بچا میرے مولا, نہ شکری سے بچا, نہ قدری سے بچا میرے مولا. اور جن استادوں سے دنیا سیکھی اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے, وہ بھی جو تیری آغوش رحمت میں چلے گئے ان میں سے بھی جو حیات ہیں ان کو بھی دین کی طرف پھیر دے میرے مولا. اے اللہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہماری مسرت کا ذریعہ بنا دے, ہماری آخرت کا ذریعہ بنا دے. میرے مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جن دوستوں نے, بہنوں نے, بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا متوقع ہیں, سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. حاضری میں مجلس کی بھی نیک دلی رواجوں کو پورا فرما. جو تجھ سے مانگا تیری شاید نے شاید عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ بے مانگی عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. آمين آمين برحمتك يا رب.